الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلی مجلس میں ہم نے اپنے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کے ایک خطبے سے پڑھ کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی شروع کری تھیں. اس خطبے کا عنوان ہے درخت میں پوشیدہ اسرار, یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں. دیکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے دلائل موجود ہیں. تو اہل نظر و اہل فکر نے جب درخت کو دیکھا تو اس کے اندر ان کو بہت سے اسرار و رموز نظر آئے, چھپی ہوئی باتیں جو غور و فکر کے اوپر سامنے کھلتی ہیں. تو وہ ہم ایک ایک کر کے پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ کچھ اس کی تشریح بھی کر رہے تھے. پہلی بات یہ فرمائی تھی کہ درخت اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگنے کا نظام بنایا, یہ کسی سونے کے تشت میں نہیں اگتا, چاندی کے پلیٹ میں نہیں اگتا, یہ کسی دھات میں نہیں اگتا, بلکہ زمین میں اگتا ہے. تو درخت کا بیج یہ زمین کے اندر اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور پھر یہ لوگوں کے لیے سائبان درخت بنتا ہے, لوگوں کو اس سے چھاؤں ملتی ہے, فائدے ملتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایک بندہ جب اپنی میں کو مٹاتا ہے, اپنی انانیت کو توڑ دیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خیر کا کام لیتے ہیں, جس خیر کے اندر سب سے بڑی خیر دین کی خیر ہے. تو پھر وہ ایک واحد شخص ہوتا ہے لیکن وہ لاکھوں کے لیے سائبان کا کام دے رہا ہوتا ہے, اور اس کی موجودگی لوگوں کے لیے عافیت اور رحمت کا سبب ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کی زندگی کے لیے ان سے فائدہ اٹھانے والے دعائیں کرتے ہیں اور اس سوچ سے تڑپ جاتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا جب ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سر پر سے اٹھ جائے گا. لیکن ایسا بننے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہوتا ہے, اپنے نفس کو شریعت کی لگام دی ہوتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو قد آور درخت کی طرح سے بنا دیتے ہیں. اس میں ایک اور بھی حکمت حضرت نے بیان کری تھی کہ ایک دفعہ کسی سفر کے اوپر وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر الائچی کا پودا ہوتا ہے. تو الائچی کے پودے کو دیکھ کر کے ایک عجیب بات یہ نظر آئی کہ وہ بالکل بڑے درختوں کی جڑوں میں اگ رہا تھا. تو ان کے گائیڈ نے بتایا کہ یہ الائچی کا پودا یہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا, یہ ہمیشہ چھاؤں میں رہتا ہے, تو اس کو شیرو ٹری کہتے ہیں, یہ ہمیشہ شیڈ میں رہتا ہے. تو حضرت نے اس کو دیکھ کر کے پھر یہ نقطہ بیان کیا کہ الائچی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی ہے, تو یہ اپنے بڑوں کے سائے میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشبودار بنا دیتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو انسان بھی اپنے بزرگوں کے سائے میں رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی خوشبودار بنا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر ایسے نیکیوں کے درخت لگائیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں کڑکتی دھوپ میں چھاؤں نصیب ہو ان نیکی کے اعمال کی. جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم درخت کی طرح سے زندگی گزاریں گے تو ہمیں بہت سی نیکیاں ملیں گی, دوسروں کے لیے چھاؤں بنیں گے, تو ہمارے سائے میں جو جو خیر پائے گا, جو جو فائدہ اٹھائے گا, تو اس کے نیک اعمال کا ثواب ہمیں بھی مل رہا ہوگا. تو اس طریقے سے جس طرح سے نیک اعمال انسان کے بڑھ سکتے ہیں وہ دوسرے طرح سے نہیں بڑھ سکتے. تو اس کے لیے پہلے خود سایہ دار درخت بننا ہوگا, اس کے پروسیس سے گزرنا ہوگا, تب اس قابل ہوں گے کہ ہماری نیکیوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ قیامت کے دن پھر ہمارے مزے ہوں گے. پھر ایک اور بات بھی کی تھی کہ درخت کی مانند بنے, بیل کی مانند نہ بنے. اب قدرتاً ایک عجیب بات ہوئی, آپ سے کچھ لوگوں کے سامنے بات بھی ہوئی کہ پچھلے ہفتے جب بات کر رہے تھے تو بیل کی جگہ بیل کا لفظ منہ سے نکل رہا تھا. تو بعد میں گھر والوں نے ذرا راستہ وغیرہ کچھ بتا دیں, نہیں ہے یہ, تو قربانوں نے پھر کہا کہ آپ یہ بیل کیوں کہہ رہے تھے. پھر یاد آیا کہ ہم بچپن سے تو خود بیلے بھی اگاتے ہیں, گھر میں بھی دیکھیں, کھائیں بھی بہت ان کے پھل اور سبزیاں. خیر زبان سے بیل نکل رہا تھا, اللہ کی مرضی. تو بیل جو ہوتی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے, جبکہ درخت کو بننے کے اندر بہت عرصہ لگتا ہے, کئی سال لگتے ہیں, تب کہیں جا کر کے وہ پھل دینے کے قابل ہوتا ہے. تو جلد بازی کے کام میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن پھر بیل کی طرح سے یہ جلد بازی والا کام بھی ختم ہو جاتا ہے, اپنی موت مر جاتا ہے. جس طرح سے بیل جو ہے وہ ایک دم سے اجڑ جاتی ہے, ایک دم سے جل کر کے ختم ہو جاتی ہے, جبکہ درخت کو ختم ہونے کے اندر بہت لمبا عرصہ لگتا ہے اور فائدے کا وقت اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. دوسری ایک حکمت کی بات دل میں اللہ تعالی نے ڈالی کہ بیل کی ایک اور بھی خاص بات ہوتی ہے جو ہم نے بچپن سے مشاہدہ کیا کہ بیل یا تو زمین پہ پھیلتی ہے لیکن عموماً بیل کو جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر چڑھایا جاتا ہے, کسی لکڑی کے اوپر چڑھائیں گے, کسی درخت کے اوپر چڑھائیں گے, کسی دوسری ایسی کوئی سٹرکچر بنائیں گے اس کے اوپر بیل کو چڑھائیں گے. دیوار کے اوپر ہمارے نانا مرحوم چڑھایا کرتے تھے بیلوں کو, لوکیاں نکلتی تھیں, کریلے نکلتے تھے. اور تو بیل جو ہوتی ہے وہ کسی دوسری چیز کے سہارے آگے بڑھتی ہے, پھیلتی ہے. تو اس سے کسی کو غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھو کسی کے کندھے کے اوپر سہارا لے کر کے بڑھنا یہ بری بات ہے, کیونکہ بیل کی مثال ایک بری طریقے سے دی جا رہی ہے, ایک نیگیٹو طریقے سے بیل کی مثال دی جا رہی ہے. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اپنے بزرگوں کے سائے میں رہنا, تو یہ بھی ایک بری بات ہوئی. بھائی آخر آپ سیلف میڈ کیوں نہیں بن سکتے, آپ اپنے بازو کے زور پہ کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے, دوسروں کے سائے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقے میں یہ ٹرم بہت زیادہ اچھے انداز میں بولی جاتی ہے کہ جی یہ تو بڑا سیلف میڈ انسان ہے, اس نے کبھی کسی سے نہیں سیکھا, اس نے خود اپنی جدوجہد سے ساری چیزیں سیکھیں. تو بزرگوں کے ساتھ تعلق بنانا, مشائخ کی سائے میں رہنا, اس چیز کو پیپل لک ڈاؤن اپون اٹ, اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس فرق کو سمجھانا بھی ضروری سمجھا کہ دوسرے کے سائے, دوسرے کے بل پر پلنا, دوسرے کے بل پر پلنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے سیکھ کر کے اور ان کی گائیڈنس میں زندگی گزارنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب دوسروں کے سہارے پلنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی محنت کچھ بھی نہیں کر رہا, بلکہ جو اس کے باپ نے محنت سے کمایا یہ بیٹھ کر کے اس کو کھا رہا ہے. جو اس کے باپ کی عزت تھی تو اس عزت کے اوپر یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس نے خود عزت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا, خود علم حاصل نہیں کیا, خود تقوی کی محنت نہیں کری, خود اپنے آپ کو نیک بنانے کی اور سیکھنے کی محنت نہیں کری, بلکہ دوسرے کے بلبوتے کے اوپر یہ عیش کرنا چاہ رہا ہے, یہ چیز بری ہے. تو اس کی مثال جو ہے وہ بیل سے دی جا سکتی ہے کہ دوسرے کے سہارے پہ چلتی ہے, جبکہ درخت کا معاملہ ایسا نہیں ہے. درخت جو ہے وہ ایک پازیٹو چیز ہے, وہ دوسروں سے سیکھتا ہے, دوسروں سے حاصل کرتا ہے. تو ایک اور حکمت پچھلی دفعہ یہ بھی بیان کری تھی حضرت کی کتاب سے کہ درخت زمین سے بھی معدنیات حاصل کرتا ہے, پانی سے بھی معدنیات حاصل کرتا ہے, اور سورج سے بھی انرجی حاصل کرتا ہے. تو ہر ایک سے یہ اچھی چیزیں لیتا ہے اور اس کے بدلے میں زیادہ اچھی چیزیں لوٹاتا ہے, زیادہ خوشبودار, زیادہ مزیدار, سایہ دار چیزیں انسانیت کو لوٹاتا ہے. تو ہمیں بھی ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ایک بہت اہم اصول یہ بھی تھا کہ درخت کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، تو انسان کو بھی اپنے اندر گہرائی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج کے دور کا ایک بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ سپرفیشل ہو گئے. ہماری نگاہ، ہماری سوچ، ہماری فکر یہ بہت سطحی ہو گئی ہے. ہم چیزوں کی گہرائی میں دیکھ نہیں پاتے یا ہم دیکھنا چاہتے نہیں ہیں. ہم چیزوں کو صرف ان کی فیس ویلیو کے اوپر لینا چاہتے ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب آپ کسی چیز کو فیس ویلیو پر لیتے ہیں تو فیس ویلیو کے اندر بہت زیادہ دھوکے کا شائبہ ہوتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی اندر سے خراب ہوتا ہے تو وہ اوپر سے اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب ہم صرف ایک ٹو ڈائمینشنل ویو لیتے ہیں چیزوں کا، ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے، تھرڈ ڈائمینشن کے اندر نہیں جاتے، تو ٹو ڈائمینشنل ویو کے اندر دھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایک مومن کو بھی اپنے اندر ڈیپتھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ کسی چیز کو دیکھے تو غور سے دیکھے، وہ کسی بات کو سنے تو توجہ سے سنے، وہ کسی جگہ پہ جائے تو پھر اس کے اندر تحقیق کرے، ڈیٹیلز کے اندر جائے، پھر اس کے بعد اس چیز کو وہ ایڈاپٹ کرے، پھر اس چیز کے اوپر عمل کرے، پھر اس چیز کو فالو کرے. سطحی نگاہ سے دیکھنا یہ انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. اور اس دور کے اندر شیطان کی ایک بہت بڑی کامیابی انسانیت کے ساتھ کیا ہو گئی ہے کہ اس نے انسانیت کو سطحیت کے اوپر ڈال دیا ہے. اور اس کا طریقہ کیا استعمال کیا ہے؟ طریقہ یہ استعمال کیا ہے کہ انسانیت کو اتنا زیادہ مصروف کر دیا ہے، اتنا زیادہ انگیج کر دیا ہے، چاہے وہ کھیل کود کے اندر انگیجمنٹ ہو، چاہے وہ موسیقی اور لہو و لعب کے اندر انگیجمنٹ ہو، چاہے وہ کمانے کے اندر انگیجمنٹ ہو. کہ جی کمانے کے لیے آپ کو بے انتہا وقت لگانے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ کی جاب ہمیشہ جو ہے وہ رسک پہ رہے گی اگر آپ 24 آورز کے ملازم نہیں رہیں گے. تو دن میں بھی آپ کام کریں گے، رات میں بھی آپ کام کریں گے. تو جاب کے اندر بہت زیادہ مصروف، کاروبار کے اندر اتنی زیادہ سٹیکس لگا دیے ہیں، اتنے زیادہ آپ کو پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. جیسے ہمارے ملک میں چلے جائیں تو بلز کی پیمنٹس الگ، پھر بھتے کی پیمنٹس الگ، پولیس والوں کو بھتہ دیا جا رہا ہے جی، فلانے ڈپارٹمنٹ کو رشوت دی جا رہی ہے جی، چھوٹا چھوٹا کام کروانے کے لیے آپ کو بڑی بڑی اماؤنٹس دینی جا رہی ہیں. تو آپ جتنا کما رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے، یعنی اس کا بڑا پورشن جو ہے وہ آپ کا خرچ بھی ہو رہا ہے. تو اب آپ کو اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے، جسٹ ٹو اسٹے ابو دا واٹر لیول، اسٹے ابو دا واٹر، آپ کو بہت زیادہ وقت لگانا پڑے گا. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے انسان کے پاس وقت کی بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے. اب وہ انہی چیزوں کے اندر جب مستقل مگن رہے گا تو اس کے پاس پھر کسی اور چیز کی ڈیپتھ میں جانے کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا. تو ایک طبقے کو اس طریقے سے انگیج کیا، ایک طبقے کو کھیل کود کے اندر انگیج کیا، اور جو باقی رہی سہی کسر رہ گئی تھی گھروں کے اندر خواتین کی کسر، تو ان کو جو ہے وہ ہیل فون کے اندر انگیج کیا، ان کو سوشل میڈیا کے اندر انگیج کیا. اب مستقل سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے، تو ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے، تو انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے، تو فلانی جگہ بھی بنایا ہوا ہے. اب ہر جگہ سے مستقل اپڈیٹس آئی چلی جا رہی ہیں. تو اس طریقے سے انسان کا ذہن جو ہے وہ مستقل بزی رہتا ہے اور وہ کسی ایک چیز پر بھی فوکس نہیں کر پاتا. تو جب وہ فوکس نہیں کرے گا تو پھر ڈیپتھ کہاں سے آئے گی کسی چیز کے اندر؟ تو اس وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر سے گہرائی بالکل ختم ہو گئی ہے اس وقت. اور یہ وہ رائپ ٹائم ہے کہ جس وقت اب ہمیں، چونکہ ہمارے اندر گہرائی نہیں، ہمارے اندر فوکس بالکل ختم ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں بیوقوف بنانا، الو بنانا، دھوکہ دینا انتہائی آسان ہو گیا ہے. اب جو میڈیا کنٹرولرز ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ اوپینین، خاص نام ہوتا ہے کوئی، لیڈرز، اوپینین لیڈرز ہیں یا انفلوئنسرز ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی اب وہ اگر کوئی بھی چیز لانچ کر دیں گے، کسی بھی چیز کو وائرل کر دیں گے، پیپل کین ناٹ چیلنج اٹ، لوگ اس کو اسی طریقے سے اڈاپٹ کر لیں گے، اس کے اوپر بلیف کر لیں گے جیسے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. تو اس وقت یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ جو بھی دھوکہ وہ دینا چاہیں بڑی آسانی سے انسانیت، پوری انسانیت الا ماشاء اللہ چند نفوس کو چھوڑ کر کے سب بڑی آسانی سے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور دھوکہ بھی پھر وہ پرانا دھوکہ جب پرانا ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں اب بہت ہو گیا، تو نیا دھوکہ لے کر کے آ جاتے ہیں. جیسے آج کل اب وہ پرانا والے نہیں لے کر کے آئیں گے، اب وہ نیا لے کر کے آئیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں وہ پرانی چیز ریپیٹ ہوگی، نہیں، پرانی چیز کوئی ریپیٹ نہیں ہوتی، اب نئی چیز آئے گی. پرانی چیز سے تنگ آ گئے بہت ہو گیا بھائی، اب نئی چیز آئے گی. تو ہماری سمجھ میں گہرائی ہونا تب ہم دھوکے اور فریب سے بچ سکیں گے. اور دجال کا فریب، یہ تو ہے ہی فریب، یہ تو ہے ہی دھوکہ، یہ تو ہے ہی ڈسیپشن. تو اس دور کے اندر تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ری فوکس کرنا اور ان ڈسٹریکشن سے جو ہے اپنے آپ کو نکالنا، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ بن گیا. صرف دنیاوی معاملات کا مسئلہ نہیں ہے کہ جی دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکیں گے. تو درخت کی گہرائی، اس کی جڑیں جو ہے وہ گہری ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ بھی حکمت ہے ہمارے لیے. پھر دن اور رات کے اندر درخت کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، دن میں اس کی باہر کی چیزیں بڑھتی ہیں اور رات کے اندر اس کی جڑیں بڑھتی ہیں. تو تہجد کے جو اعمال ہوتے ہیں انسان کے، تو اس کے اندر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ گہرا ہوتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی نسبت سے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ گہرا ہوتا ہے. تہجد کے اعمال کے لیے ایک اور بھی حکمت بیان کری تھی کہ درخت کے اندر ایک تنہ ہوتا ہے جس پر درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، اور دوسرا اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں. انسان کے بارے میں بھی قدرت کے یہاں یہی دستور ہے کہ ہر انسان کی ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور ایک وہ زندگی ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے ہوتی ہے. جتنا روٹ سٹاک زیادہ مضبوط ہوگا، یعنی اس کی جڑیں جتنی زیادہ مضبوط ہوں گی، اتنا ہی درخت بیماریوں سے بچا رہے گا. اسی طرح جتنا انسان کے خلوت کے اور تہجد کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے، اتنا ہی انسان اللہ کے سامنے قد آور ہوگا. اب اس میں آج کے مصروف دور کے اندر اور ہماری جو قوا کی کمزوری ہے اور دوسرے مسئلے، ان کی وجہ سے ہمیں تہجد کے اعمال ویسے نصیب نہیں ہوتے. بڑی مشکل سے لے دے کر کے دو رکعت تہجد کسی کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. تو اب انسان کے اندر مایوسی آتی ہے کہ جی تہجد کے اندر ہم اٹھ ہی نہیں پا رہے. نماز کے اندر جس میں اللہ تعالی کے ساتھ مومن کو معراج نصیب ہوتی ہے، تو نماز میں تو دل ہی نہیں لگتا جی، اور نماز کے اندر تو وسوسے آتے رہتے ہیں، تو اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جس طرح تہجد کے اعمال خلوت کے اعمال ہوتے ہیں، نماز میں انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ معراج والا تعلق ہوتا ہے. اگر اس کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں تو ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے فراغت کی ضرورت نہیں ہے، کہ جس کے لیے رات کی تنہائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے مصلی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کے ساتھ راز و نیاز، اللہ تعالی کے ساتھ دعا. اس کے لیے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چلتے پھرتے انسان دعا کر سکتا ہے. تو جن کو نماز کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے، جن کو تہجد کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے، وہ دعا کے ذریعے سے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر سکتے ہیں. اور دعا تو ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے. تو ہمیں نا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ دعا کی بنیاد پر میجر کرنا چاہیے کہ ہماری دعا کیسی ہے، کیا ہمارا دل دعا کے اندر لگ رہا ہے کہ نہیں. ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ دعا کے اندر جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ بندے کی روحانیت کا سکیل ہوتے ہیں. جب آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جس طریقے سے جب کسی پائپ لائن کے اندر کچرا پھنس جاتا ہے، تو اب اس پائپ لائن کے اندر سے پانی کراس نہیں ہو سکتا، پاس نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طریقے سے آنکھوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پائپس بنائے ہیں، تو ان پائپس کے اندر سے اگر آنسو کا پانی نہیں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا کچرا پھنسا ہوا ہے، بری سوچ کا کچرا پھنسا ہوا ہے، بدگمانی کا کچرا پھنسا ہوا ہے. اس کچرے کو جب تک اس کلاک کو نہیں نکالیں گے تو اس وقت تک آنسو سے محروم رہیں گے. تو گناہوں کے کچرے کو انسان توبہ کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ دور کر سکتا ہے، اور بدگمانی کے کچرے کو انسان علم کے ذریعے سے، اچھا سوال کرنے کے ذریعے سے آسانی سے دور کر سکتا ہے۔ شیطان انسان کو اچھا سوال کرنے سے روکتا ہے۔ بیٹھے ہوتے ہیں، دور بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے ہوتے ہیں، دور بیٹھے ہوئے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، سامنے آتے ہی نہیں ہے کہ سامنے آ کر کے پوچھیں تو جواب ملے گا اور بدگمانی دور ہو جائے گی، بدگمانی دور کرنے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، تو محروم ہوتے ہیں پھر روحانیت سے، محروم ہوتے ہیں ان آنسوؤں سے، محروم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے سے، اور یہ شیطان اپنے دھوکوں کے ذریعے سے ہمیں کرواتا ہے۔ درخت پر سانپ لٹکنے میں سبق، تو فرمایا تھا کہ درخت کے اوپر اگر سانپ بھی لٹکتے رہیں تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مومن کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ناموافق ماحول سے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، بس وہ اپنے کام میں لگا رہے۔ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے کام میں لگا رہے۔ آج اکثر نوجوان دنیا میں یہ ہو رہا ہے، فلانی جگہ یہ ہو گیا، وہاں اس نے ایسے کہہ دیا، وہاں پر اسلام کے خلاف یہ تدبیریں ہو رہی ہیں، وہاں پر فلانی جگہ کے خلاف یہ تدبیریں ہو رہی ہیں، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بہت پریشان ہوتے ہیں دیندار مسلمان، اور ایک حد تک پریشانی کی ضرورت بھی ہے۔ بالکل بے حس ہو جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، بالکل اندھا بن کر کے زندگی گزارنا یہ ہمارا دین اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ نوجوانوں کا کام ہے فکر کرنا، پریشان ہونا، یہ بات بھی آج کلیئر کر لیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں جی بس اپنے کام میں لگے رہو کا مطلب یہ ہے کہ جی پریشان ہونا چھوڑ دو، فکر کرنا چھوڑ دو۔ نہیں، ہمارے مشائخ یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم بے حس بن جاؤ۔ نوجوان کا کام ہے پریشان ہونا، جوانوں کا کام ہے فکر کرنا، جوانوں کا کام ہے جوش میں آنا، یہ ان کا کام ہے۔ اینڈ دے مسٹ ڈو دیئر ورک، ان کو اپنا کام کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ لیکن دوسری طرف بزرگوں کا کام ہے ہوش میں لانا، بزرگوں کا کام ہے ان کو کنٹرول کرنا، بزرگوں کا کام ہے کہ ان کے جوش کو غلط راستے پہ چلنے سے روکنا، اور بزرگ یہ والا کام کرتے ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں کا جوش اور بزرگوں کا ہوش، یہ دونوں جب ملتے ہیں تب خیر پھیلتی ہے۔ اور اگر بزرگ جوش میں آ جائیں اور نوجوان ہوش میں آ جائیں پھر کیا ہوگا بھائی؟ آج ہم نے ایک نئی منطق نکال لی ہے، نوجوان بن گئے بزرگ، اور بزرگ جو ہیں وہ ویسے ہی فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جوش میں ہر چیز آگے فارورڈ، صبح خوب ساری ویڈیوز آتی ہیں، فجر کی نماز سے کچھ نیک بزرگ ہوتے ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑ کر کے ویڈیوز آ گئے۔ یہ جوش ہے آج بزرگوں کا۔ ہر بندہ اپنا کام کرے، اپنا کام چھوڑ کر کے دوسرے بندے کا کام شروع نہ کر دے۔ تو بزرگوں کا کام ہے ہوش، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جو نیک بزرگ ہوتے ہیں، جو مشائخ ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو بزرگ بننے کی کوشش نہیں ہے کہ جی بالکل ہی ٹھنڈے ہو گئے، بزرگ بن گئے جی، اب بزرگوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ نوجوان ہو، تم نوجوان رہو، تم جوان ہو، تم جوش کے ساتھ رہو، ہوش کی ابھی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ہوش کے لیے بزرگوں کے سائے میں رہو، وہ تمہیں ہوش دلائیں گے، رکھیں گے تمہیں کنٹرول میں۔ تو چاروں طرف جو بھی ہو رہا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور ہمارا کام ہے پریشان ہونا، ہم ہوں گے پریشان، لیکن بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے پریشانی بیان کرتے ہیں، وہ آگے سے ہمیں وہی نصیحت کرتے ہیں، اپنا کام کرو، کام کرتے رہو، اٹھ کر کے ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مظاہرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتھراؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑکیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس قسم کی کوئی اور ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر یا تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے گھر کے اندر فساد پیدا ہو جائے۔ یہ سب مت کرو، اپنا کام کرو۔ تو یہ نصیحت ہمیں بزرگوں سے ملتی رہتی ہے۔ تو درخت کے اس میں یہ سبق ہے کہ چاروں طرف جو بھی معاملہ ہو رہا ہو وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی علم میں، عمل میں، دین کی دعوت میں اور اللہ سب کے ساتھ تعلق بنانے کی محنت کرتے رہیں۔ پھر ایک اور بہت بڑی حکمت بیان کری تھی کہ درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ درخت کے ساتھ جب تک جڑی رہتی ہیں تو ان کے اندر زندگی رہتی ہے اور وہ بڑھتی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو تھوڑے دن کے اندر اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ مر جائے گی اور وہ کسی کام کی نہیں رہے گی سوائے اس کے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد یہ کہے کہ میں تو اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا ہوں تو مجھے تو آزادی نہیں مل رہی، تو چلو میں آزاد ہو جاتا ہوں، آزاد ہو کر کے پھر میں زیادہ اچھا کام کر سکوں گا، نہیں، اس آزادی سے آپ زیادہ اچھا کام نہیں کر سکیں گے، بلکہ جب تک آپ کی مکمل تربیت نہیں ہو جاتی، اگر آپ آزاد ہو گئے تو آپ نے شیطان کا ترنے والا بننا ہے اور وہ شیطان نے اس کو بھمبوڑنا ہے۔ جس طریقے سے اگر کسی آدمی کا بازو یہ کہے کہ بازو سے تو یہ بہت کام کرتے ہیں، بازو کے اندر تو طاقت ہوتی ہے، چلو میں بدن سے آزاد ہو کر کے کام کروں گا، تو بدن سے اگر بازو الگ ہو جائے گا تو اس کے اندر کیڑے پڑیں گے اور کتے اس کو بھمبوڑیں گے۔ شیطان اس طرح کی آزادی کے خواب دکھاتا ہے، سپنے دکھاتا ہے، اور نہ صرف نوجوانوں کو دکھاتا ہے بلکہ آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے عورتوں کو اور زیادہ دکھا رہا ہے، اور نوجوانوں سے بھی زیادہ، عورت آزادی، آزادی مارچ، فلانی چیز، تم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، تم اس طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ۔ تو اس کے اوپر تو ہم ماشاءاللہ کئی ہفتوں تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ یہ بھی شیطان کا فقط دھوکہ ہے اور اس آزادی سے صرف بربادی ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو آزادی تو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس سسٹم کے ساتھ جڑے رہنے میں انسان کو کامیابی ملتی ہے، اس سسٹم سے آزادی میں انسان کو کامیابی ہرگز ہرگز نہیں مل سکتی۔ پھر اس کے بعد کمتر چیز لے کر کے بہتر واپس لوٹانا، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ معدنیات لیتے ہیں، اس کے بدلے میں بہتر چیز لوٹاتے ہیں انسانیت کو اور جانوروں کو، حیوانوں کو، اللہ کی دوسری مخلوق کو۔ پھر آگے فرمایا کہ ہر پھل کی قیمت میں پوشیدہ اسرار، درخت کا ہر پھل اپنی ایک قیمت رکھتا ہے، اسی طرح معاشرے کا ہر فرد اپنی قیمت رکھتا ہے، جس طرح ہر اینٹ اپنی قیمت رکھتی ہے، جب یہ سب جڑ جاتی ہیں تو پھر ایک دیوار بن جاتی ہے، اسی طرح معاشرے کا ہر فرد اپنی ایک قیمت رکھتا ہے، جب سب آپس میں دلوں کو جوڑ لیتے ہیں تو پھر یہ برائی کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی کو کم نظر سے نہ دیکھیں، کیا معلوم اللہ کے یہاں وہ انسان زیادہ مقام رکھتا ہو، کسی کو ہم کم نظر سے نہ دیکھیں، کیا پتہ اللہ کے یہاں وہ زیادہ بڑا مقام رکھتا ہو۔ اب اس کے اندر کچھ تفصیل کی ضرورت ہے، وہ کیا کہ کسی کو کم نظر سے دیکھنا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی فزیکل فالٹ ہے، اس کے اندر کوئی طبعی نقص ہے، تو اس کے اس طبعی نقص فزیکل فالٹ کی وجہ سے اس کو لوگ نیچی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو کسی قابل نہیں ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، ارادہ نہیں تھا لیکن اللہ نے اس وقت ایک وہ بات یاد دلا دی، بچوں کی کلاس کے اندر بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا جو تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 124,000 انبیاء تقریباً ان میں سے کسی کو بھی شرف کلامی نہیں بخشا دنیا کی زندگی کے دنیا کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب کو شرف کلامی بخشا اوپر بلا کر کے، دنیا میں کسی کو نہیں بخشا، کس کو بخشا؟ صرف ایک کو، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو۔ جتنے انبیاء گزرے ان تمام انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو بھی شرف کلام نہیں بخشا، لیکن جس کو بخشا ان کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا کیا، ان کے اندر کلام کا نقص رکھا، ان کے کلام کے اندر ہی نقص رکھا کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، ان کی بات کرنے میں مشکل ہوتی تھی، جب ہی تو دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مفسرین نے لکھا اس دعا کے بعد بھی اللہ تعالی نے ان کے کلام کے نقص کو مکمل دور نہیں کیا تھا، اتنا دور کر دیا تھا کہ وہ اپنا مطمع نظر بیان کر سکیں، یعنی اس سے پہلے وہ اتنے زبان کی لکنت اتنی تھی کہ مطمع نظر تک بیان نہیں کر پاتے تھے، بڑی مشکل سے کلام کرتے ہوں گے، دعا کے بعد اس قابل ہوئے کہ فرعون کے سامنے دعوت پیش کر سکیں۔ لیکن لکنت اور حقلانہ اس کے بعد بھی باقی رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف کلامی بخشا جس کے زبان کے اندر نقص تھا. تو ہم کسی کے نقص کی وجہ سے اس کو انکیپیبل نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ اس کو کتنی بڑی کیپیبلٹی عطا فرما دیں ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی کس کو کیا فضیلت مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے. عجیب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا وہ انسان کیا مقام رکھتا ہو, ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کے فزیکل طبی نقص کی وجہ سے. ایک اور اس کے اندر بڑی اہم بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک تفسیر کلاس کے اندر یہ بات چلی تھی کسی کے سوال کی بنیاد پر کہ آج کل جو ایک عمومی چیز نظر آ رہی ہے کہ جیسے بھی ہیں بے پردہ عورت ہے, موسیقی بھی چل رہی ہے, بے حیائی کی باتیں بھی چل رہی ہیں, ایک ماحول بھی بالکل ہی دین سے دور ہے, لیکن بیٹھ کر کے باتیں دین کے اوپر ہو رہی ہیں. جیسے شروع ہوا تھا یہ معاملہ رمضان ٹرانسمیشن سے, کئی سال پہلے شروع ہوا تھا, اور اب یہ رمضان ٹرانسمیشن سے بھی بہت آگے نکل گیا ہے کہ بیٹھ کر کے اللہ تعالی کی معرفت پہ باتیں ہو رہی ہیں. اس طرح کے ٹی وی شوز کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت پہ باتیں ہو رہی ہیں, مولانا روم کی مثنوی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, اور کیا کیا معارف و مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں, لیکن خاتون جو ہیں ان ستر ہی چھپا ہوا نہیں ہے, ستر ہی کھول کے بیٹھے ہوئے, اور مرد صاحب بھی جو ہیں وہ اسی طریقے سے ان کے برابر میں بیٹھ کر کے, جیسے کچھ ہے ہی نہیں مسئلہ. تو یہ دین کی ایک ایسی نئی شکل ہے جو کہ پہلے نہیں تھی. پہلے اس قسم کے ماحول کے اندر دنیا کی باتیں ہوتی تھیں, ناچ گانا ہوتا تھا, دوسری چیزیں ہوتی تھیں, اسپورٹس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اب تو جو اللہ والوں کی دقیق ترین باتیں ہیں وہ اس, اور خالی یہ نہیں کہ خالی باتیں ہو رہی ہیں, خالی تبصرہ ہو رہا ہے, بلکہ باقاعدہ نصیحت بھی کی جا رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے, اور وہ جو انہوں نے کیا, وہ جو داڑھی والے کر رہے ہیں, وہ جو فلانے پگڑی والے کر رہے ہیں, اور وہ جو دیندار دینی تحریک والے کر رہے ہیں, پارٹی والے کر رہے ہیں, وہ دین کو تھوڑی ہے. اصل میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا دین سکھایا جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہمارے دین میں. تو اب اس کے اوپر کسی نے سوال کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو. جو عورت بے پردہ بیٹھ کر کے دین کی بات کر رہی ہے, اچھی بات تو کر رہی ہے نا, اچھا پیغام تو پوری دنیا کے اندر پھیلا رہی ہے نا, تو کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہو. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ججمنٹل ہونے کا؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے ان کے اوپر تنقید کرنے کا؟ تو اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. پہلی بات یہ کہ جب انسان کوئی تنقید کر رہا ہوتا ہے اس قسم کی حرکت کے اوپر نا, تو اگر تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ برباد ہیں اور میں کامیاب ہوں, میں مقبول ہوں وہ مردود ہے, تو یہ تکبر ہے اور یہ بربادی ہے, یہ تکبر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو مقبوض ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو تنقید کرنے والا, چاہے جو بھی ہو تنقید کرنے والا, تنقید کرنے والا اگر اس پہ تنقید کر رہا ہے تو اپنے آپ کو کامیاب ہرگز نہ سمجھے کہ میں تو مقبول ہوں, میں نے جنت میں چلا جانا ہے, اس نے جہنم میں جانا ہے. نہیں, وہ اپنے آپ کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو, اپنے اعمال کی قبولیت کے بارے میں اس کو زیادہ فکر لگی ہو, اس کو اس کے دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ کچھ پتا نہیں کہ میں جو اچھے اعمال کر رہا ہوں, میں جو شریعت و سنت کی پابندی کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, اور میری موت ایمان پر آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی. میں جو کر رہا ہوں شریعت کے مطابق, علم کے مطابق کام کر رہا ہوں, لیکن مجھے کچھ نہیں پتا میرا انجام کیسا ہونے والا ہے. تو اپنے بارے میں یہ فکر ہونی لازمی ہے. جو کسی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس کے اندر لازمی شرط پہلی یہ ہے کہ اپنے بارے میں یہ فکر ہو, اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کی ذات پہ, اس کے فرض کے اوپر تنقید نہیں کر رہے ہوتے, واقعی ہمیں نہیں پتا، کیا پتا وہ اللہ کا زیادہ مقبول ہو. وہ جو اینکر پرسن بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھا ہوا ہے، جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، ہم اس کی ذات پہ تنقید نہیں کر رہے، ہم اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں یہ تو جہنمی ہے، یہ غیر مقبول ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے دل کے اندر کیا کیفیت ہے. کل کو اس نے توبہ کر لی، وہ کئی گنا آگے بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ کا مقبول ترین بندہ بندی بن جائے گا. یا ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو، کر جو رہا ہے مجبوری کے تحت کر رہا ہو، ہمیں کیا پتا اس کی کیا مجبوری ہے، ہمیں کیا پتا اس کی کیا مجبوری ہے، کراہیت کے ساتھ کر رہا ہو، ہمیں کیا پتا اس کے دل کے اندر کراہیت ہے، ہم تو کسی کا دل کا حال نہیں جانتے. تو ہم اس فرد کے اوپر تنقید نہیں کر رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی حق پہنچتا ہے فرد کے اوپر تنقید کرنے کا. لیکن فرد پہ تنقید نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کے اوپر بھی تنقید نہ کرو، اور عمل کو جو ہے وہ جائز کہنا شروع کر دو، عمل کو سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دو اپروول کا، اس کی واہ واہ کرنا شروع کر دو، نہیں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ جو چیز گناہ کبیرہ ہے، جو چیز شریعت کی خلاف ورزی ہے، آپ اس کو کہیں جی کچھ نہیں ہوتا، نتھنگ رانگ ود اٹ، اتنا اچھا تو کام کر رہے ہیں، واٹس دا ڈیل، واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ اٹ، اگر وہ بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ، نو اٹ از اے بگ ڈیل. وہ فرد جیسا بھی ہے لیکن اس کے عمل سے انسانیت کو دھوکہ مل رہا ہے، انسانیت غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ دین یہی کہتا ہے، یہی دین کی شکل ہے، اسی طریقے سے دین کا کام کرنا ہوتا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ دین کو بگاڑنے کی زمرے میں آتا ہے، یہ دین کی عقائد کی غلط فہمی میں آتا ہے، یہ دین کے دھوکے میں آتا ہے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اس کی زیرو ٹالرنس ہے، اس کی زیرو ٹالرنس ہے، اس کی مسئلہ سارا کا سارا نیت کا ہے، مسئلہ سارا کا سارا دل کی کیفیت کا ہے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ فرد کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں یا آپ عمل کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. عمل کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ، ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کو. تو جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور خصوصاً جس کے ذمے اس کے مشائخ نے اصلاح کا کام لگایا ہے، ذہنوں کی اصلاح، فکر کی اصلاح، سوچ کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح، علم کی اصلاح، اس کے لیے تو فرض ہے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، دین کی تبلیغ کا کام ایسے نہیں کیا جاتا، اس کا فرض ہے یہ کام کرنا. علماء کرام یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن علماء کرام دین کے چوکیدار ضرور ہیں. اگر وہ چوکیداری چھوڑ دیں، ان کو ان کی منصب سے اتار دیا جائے گا. یو آر ناٹ ڈوئنگ یور جاب، آپ کو کس چیز سے تنخواہ ملے گی؟ اب جائیں آپ جا کے کوئی اور کام کریں، جائیں جا کر کے کمپیوٹر سائنٹسٹ بن جائیں، فلانی چیز بن جائیں جا کر کے، آپ کے کام کے لیے ہم دوسرے لوگوں کو لے کر کے آ جائیں گے، جو امت کو بتائیں گے کہ کیا چیز شریعت کے مطابق اور کیا چیز شریعت کے خلاف ہے، دوسرے لوگ آ کر کے آپ کا کام کریں گے، اگر آپ اپنا کام نہیں کرنا چاہتے. آپ اتنے زیادہ مداہنت پسند نہ بن جائیں جی، کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، یہ پروموٹ نہ کریں انسانوں کے اندر. یہ دین آپ کے ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر کے اس کو بگاڑنا شروع کر دیں اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بے شک کیا معلوم اللہ کیا وہ انسان زیادہ مقام رکھتا ہو، تو اس کا مطلب اس تفصیل کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا، خصوصاً اس دور کے اندر جبکہ تمام کا تمام فوکس جو ہے وہ دین کی شکل مسخ کر دینے کے اوپر ہے. الحاد اسی کو کہتے ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں کیا معلوم ہے کہ ان کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے؟ یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اس لیے ہر بندہ مومن کو محبت کی نظر سے دیکھیں، عزت کی نظر سے دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، پھر بیت اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا کہ بیت اللہ شرف اور تعظیم و تکریم کا مقام ہے، مگر حرمت المؤمنی ارجح من حرمت الکعبہ. مومن کی حرمت کا احترام بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے، لیکن مومن بندے کی بات ہو رہی ہے، اس کے عمل کی بات نہیں ہو رہی. جس طرح آپ پہلے سے بھی سنتے رہتے ہوں گے کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کرو، یہی بات ہے یہاں پر بھی. گناہ سے نفرت کرنی لازمی ہے، کیونکہ اس سے نیچے تو ایمان کا درجہ ہی کوئی نہیں. آپ نے گناہ کو کہنا شروع کر دیا، دس از ایوری تھنگ گوز، گیا ایمان، ختم ہو گیا ایمان، اس سے نیچے ایمان کا درجہ ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے نا اس بات کو بالکل کلیئر سمجھیں، اور دوسروں کو اتنا کلیئر سمجھیں کہ دوسرے کو بھی سمجھا سکیں یہ بات، کیونکہ اس غلط فہمی کے اندر اکثریت مبتلا ہے. ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں دین کے پروگرام اور سمجھتے ہیں جی بہت اچھی بات ہے، کتنا زبردست دین کی خیر پھیلا رہے ہیں. اور اب ہم بیت اللہ شریف کا تو غلاف پکڑ کر روتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور مومن بندے کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. کیا کبھی ہم نے مومن کا احترام اس لیے کیا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، یہ اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، اور یہ رسالت کی تصدیق کرنے والا ہے؟ خیال میں ایک اور سیشن لگے گا اس کو مکمل کرنے میں، کیونکہ اب تقریباً وقت ختم ہو گیا ہے، تو دعا بھی کرنی ہے. سرے سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کلمات ہم پڑھیں گے، تو اپنے دل میں سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کے لیے سبحان ربی العالی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، فتنہ دجال سے حفاظت فرما. اے اللہ، کفر سے الحاد سے حفاظت فرما. اے اللہ، نفاق سے، شرک سے، شک سے حفاظت فرما. اے اللہ، سوء اخلاق سے حفاظت فرما. اے اللہ، برے خاتمے سے حفاظت فرما. اے اللہ، تھک تھک کے نیکیاں کرنے اور نیکیاں کر کر کے تھکنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، نیکیاں کر کے نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، زبان سے کسی ایسے کلمے کو نکال دینے سے ہماری حفاظت فرما کہ جس سے نیکیاں ہماری ضائع ہو جاتی ہوں. اے اللہ، نیکیوں کے اوپر جھاڑو پھر جاتی ہو. اے اللہ، ہر قسم کی ایمانی اعتقادی غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہماری نسبتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ، نیکیوں کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ، عاشقین رسول میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ، عاشقین قرآن میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ، ہمارے آنے والی نسلوں کو قرآن کا عاشق بنا. اے اللہ، ہماری اولادوں کو، گھر والوں کو، اے اللہ، بشمول ہم سب کے قرآن کے حفاظ میں شامل فرما. اے اللہ، قرآن کے عشاق میں شامل فرما. اے اللہ، قرآن کے عاملین میں شامل فرما. اے اللہ، قرآن کے ناشرین میں شامل فرما. اے اللہ، آج ہمارے بھائی فیضان، ان کی بیٹی نے کا حفظ مکمل ہوا، اے اللہ ان کے حفظ کو ان سے قبول فرما، اے اللہ ان کے والدین کی، اے اللہ ہر ہر گھرانے کے فرد کی محنتوں کو اے اللہ اپنی بہترین نعمتوں کے عوض قبول فرما، اے اللہ اس بچے کو بہترین توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کے الفاظ کا حافظ بنایا ہے، اے اللہ قرآن کے معانی کا اور معارف کا بھی حافظ بنا، اے اللہ اس کی بہن بھی حفظ کر رہی ہے، اے اللہ اس کے حفظ کے اندر بھی اس کا معاون بن جا، اے اللہ ان کے حفظ کو اے اللہ پکا فرما، اے اللہ کبھی بھی نہ بھولنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ قرآن کے مطابق پورے گھرانے کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کے اساتذہ اکرام نے ان کے ساتھ جو محنت کری، اپنا وقت لگایا، اپنی دعائیں دیں، اے اللہ ان سب کے بدلے ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ اپنے محبین میں شامل فرما، اے اللہ اپنے مقبول ترین بندے بندیوں میں شامل فرما، اے اللہ قرآن کی حفاظت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ الفاظ اور علوم کی حفاظت کے لیے بڑوں چھوٹوں کو قبول فرما، اے اللہ اس قرآن کی کو سینے سے لگانا، اے اللہ قرآن کے علم کو، قرآن کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کے لیے، اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو قبول فرما، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ بہت سے دوسرے بچے تیری توفیق سے، تیری مہربانی سے، اے اللہ ہمارے جاننے والوں میں حافظ بن چکے، اے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ جو اس لائن کے اوپر ابھی محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو اور آسان فرما، اے اللہ بہترین اسباب مہیا فرما، اے اللہ بہترین اساتذہ اور استانیہ مہیا فرما، اے اللہ سب کو اپنے قرآن کے اہل قرآن کے ساتھ پکا جڑ جانے کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس قرآن کے حفظ کو اس بچی کے لیے بھی اور باقی تمام بچے بچیوں کے لیے، اے اللہ ساری زندگی کا سہارا بنا، اے اللہ قرآن کے اندر تو نے دنیا اور آخرت کی عزتیں رکھی ہیں، اے اللہ دنیا کی عزتیں بھی ان کو نصیب فرما، اے اللہ اس نسبت سے آخرت کی عزتیں بھی نصیب فرما، اے اللہ تو نے اپنے قرآن کو ذلت سے ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے، اے اللہ یہ تو تیرا کلام ہے، یہ تو تیری شان ہے، اے اللہ جس کو تو نے اس کا حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس کو اس کے مطابق شان والا بنا، اے اللہ عزتوں والا بنا، اے اللہ دنیا میں عزتوں والی زندگی کے لیے قبول فرما، اے اللہ بہت بڑی محنت کا کام ہے، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قرآن کا حفظ کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اے اللہ لیکن تو نے توفیق عطا فرمائی، تو اس کو آسان فرما دیتا ہے، اے اللہ تیرا یہ جیتا جاگتا معجزہ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر آج موجود ہے، اے اللہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے تھے، اے اللہ جیسی پچھلی زندگی گزری، اے اللہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی قرآن اتنا پڑھے گا، قرآن کا حافظ بنے گا، حافظہ بنے گی، اے اللہ یہ محض تیری توفیق سے ممکن ہوا، اے اللہ محض ہماری مشائخ کی دعاؤں سے ممکن ہوا، اے اللہ ان کی توجہات سے ممکن ہوا، اے اللہ ہمیں ہمیشہ اس کے اوپر اپنا بہت زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے مشائخ کا بھی شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی مہربانی ہے کہ اللہ انہوں نے ہمیں قرآن کے راستے کے اوپر ڈالا، اے اللہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں تیرا در دکھایا، اے اللہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اے اللہ ہم کبھی بھی اپنے مشائخ کے ناشکر گزار نہ بن جائیں، اے اللہ کبھی بھی اپنی نسبت کو بٹا لگانے والے نہ بن جائیں، اے اللہ کبھی بھی اپنی نسبت سے محروم نہ ہو جائیں، اے اللہ ہماری نسبتوں کو ہمارے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ایمان کے ساتھ اعمال کی قبولیت کے ساتھ یہ جو رہی صحیح باقی زندگی بچ گئی ہے، اے اللہ اس کو گزار دینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جب ہم تجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہوں تو اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما، اے اللہ دوستی کی حالت میں اس دنیا سے ہمیں اپنے پاس بلا، اے اللہ ہم تیرے دشمن کی حالت میں، اے اللہ تیرے مجرم بن کر کے اس دنیا سے نہیں جانا چاہتے، اے اللہ ہمیں دوست کی حالت میں اپنے پاس واپس بلا، اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے اللہ عزت والی موت نصیب فرما، اے اللہ اپنے راستے کی مقبول شہادت والی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جو بھی خیر کی بات کہی گئی سنی گئی، اے اللہ اس کو ہمارے لیے ہمارے حق میں حجت بنا، اے اللہ کسی کے بھی خلاف اس کو حجت نہ بنا، اے اللہ جو خیر کی بات سنی گئی، اے اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عمل کے اندر اخلاص پیدا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے حضرت دامن برکاتہم کی زندگی کے اندر برکتیں مزید شامل حال فرما، اے اللہ ان کی صحت صحت کو اے اللہ مضبوط سے مضبوط تر بنا، اے اللہ ان کی صحت میں جو بھی خرابیاں ہیں، اے اللہ جو بھی بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان سب کے اندر شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کا سایہ، ہمارے شیخ کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تادیر برکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اے اللہ تادیر مزید نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے سائے سے کبھی بھی محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کی، جن میں بڑی نعمت اے اللہ رجال اللہ کا ساتھ ہونا ہے، اے اللہ ان تمام نعمتوں کی بہت قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تمام ضروریات سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے تمام روحانی، جسمانی، مادی اور اے اللہ جسمانی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مشائخ، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ خط لکھے، میسج کیے، اے اللہ ان کی ضروریات سے، ان کی دعاؤں سے آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کی جسمانی، روحانی تکالیف کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ دنیا کی تکالیف کو آسان فرما، دنیا کی فکروں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ دین کی فکر اور آخرت کی فکر کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری صلاحیتوں کو استعمال فرما، اے اللہ ہمارے وقت کو استعمال فرما، اے اللہ ہماری سوچوں کو استعمال فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو استعمال فرما، اے اللہ ہمارے علم کو استعمال فرما۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان ہمیں اس راستے سے روکتا ہے، اے اللہ نفس و شیطان کو مردود فرما۔ اے اللہ ہمارے راستے کی تمام رکاوٹوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔